بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کے اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی۔ اور سامعین اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں آپ سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی اور نعت کے بعد آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، جس میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی معروضات پیش کی جائیں گی۔ اور اس پروگرام کے بعد آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے لیے کے آرکائیو سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا کے بیشتر ملکوں میں جشن و سرور کی محفلوں کا انعقاد۔ وزیر خارجہ آئرلینڈ کی صدر ایران سے ملاقات، دو طرفہ اقتصادی تعاون پر زور۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں ہائی کورٹ کے عبوری حکم پر عمل، باحجاب طالبات کو نو انٹری۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ایران بھر میں بالخصوص مذہبی شہروں مشہد مقدس اور قم المقدسہ میں جشن میلاد جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ 13 رجب پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کا دن ہے، جس کی مناسبت سے ایران کے مختلف شہروں بالخصوص مشہد میں واقع امام رضا علیہ السلام کے مقدس روضے پر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ جشن منایا جا رہا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی میلاد کے موقع پر ایران کے مقدس شہر مشہد اور قم سمیت مختلف شہروں میں آل محمد علیہ السلام کے پیروکار جشن اور خوشی کے محفلوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے شہر لاہور میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے ایک عظیم الشان اور پروقار جشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف مذاہب اسلامی سے تعلق رکھنے والے دوستداران اہل بیت نے بھرپور شرکت کی۔ 13 رجب بروز منگل امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت ہے، جس کے پیش نظر ایران، عراق، ہندوستان، پاکستان، لبنان، افغانستان، شام، آذربائیجان اور دیگر ممالک میں جشن اور محفل مقاصدہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے لاہور کے حوضۂ علمیہ اور وط الوسقی میں بھی نہج البلاغہ و منہج الولایہ کے زیر عنوان جشن مولود کعبہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے فرزندان اسلام نے بھرپور شرکت کی۔ شرکت کرنے والوں میں علماء، مفکرین، دانشور اور سماج کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی تعداد میں شامل تھے۔ اسلامی اتحاد و ہمدلی کی شاندار مثال پیش کرنے والے عظیم الشان جشن میں لاہور میں تعینات ایران کے قونصل جنرل جعفر روناس نے بھی شرکت کی۔ قابل ذکر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے تاریخی شواہد کی بنیاد پر رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی اور آپ دین اسلام پر ایمان لانے والی پہلی شخصیت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک پل دین اسلام کی ترویج و تبلیغ اور اس کی بقا کے لیے صرف کیا۔ آپ کی ولادت باسعادت ہجرت سے 23 برس قبل خانہ خدا کعبہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے پدر بزرگوار جناب ابو طالب علیہ السلام اور آپ کے والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہیں۔ ایران اور پاکستان نے دو طرفہ تعاون کی تقویت اور خاص طور سے مشترکہ سرحدوں پر تجارت میں سہولیات پیدا کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے اپنے دورے اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایران اور پاکستان کی مشترکہ سرحدوں کا امن و دوستی کی سرحدوں سے تعبیر کیا۔ عمران خان نے تاجکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی سے ہونے والی اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے ایران اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی تقویت اور مشترکہ سرحدوں پر تجارت آسان بنائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے افغانستان کی صورتحال کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ افغانستان کا مسئلہ فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ افغان عوام کو اقتصادی اور انسانی بحران سے باہر نکالنے میں اپنا بھرپور تعاون کرے۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون کو فروغ دے جانے پر زور دیا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل ایران کے وزیر داخلہ نے اپنے دورے اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب اور اس ملک کے آرمی چیف سے الگ الگ ملاقات میں مختلف مسائل میں جملہ سیکورٹی اور سرحدی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے ایران اور آئرلینڈ کے درمیان تجارتی اور اقتصادی لین دین کے فروغ پر زور دیا ہے۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سائمن کوونی سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ایران کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی لین دین کی بے پناہ گنجائش پائی جاتی جس سے بھرپور فائدہ اٹھائے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تہران اور ڈبلن کے درمیان تعلقات کی موجودہ سطح کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے ناجائز مطالبات کے مقابلے میں آئرلینڈ کی آزادانہ پالیسی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ قومی مفادات کا خیال رکھتے ہوئے دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ باہمی احترام پر مبنی تعلقات کا قیام ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سائمن کوونی نے بھی اس موقع پر کہا کہ امریکہ کی عہد شکنی کی وجہ سے ایٹمی مذاکرات کے بارے میں ایرانی عوام کی سرد مہری کو پوری طرح سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئرلینڈ کا خیال ہے کہ مذاکرات کے دوران ایران کو لازمی ضمانتیں فراہم کی جانی چاہیے تاکہ معاہدہ دوبارہ برقرار ہو سکے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک اگر ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹنے میں سنجیدہ ہوں اور وہ اس سلسلے میں عملی اقدامات بھی کریں تو مختصر مدت میں اچھے سمجھوتے کا حصول عین ممکن ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے تہران میں آئرلینڈ کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ویانا مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ ایران اچھے سمجھوتے کے حصول کے لیے مکمل آمادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ امریکہ کو ٹال مٹول کے تمام چالوں سے ہٹ کے ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے اپنی پوری سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور انہیں چاہیے کہ اسلام میں وقت ضائع نہ کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا کہ تہران ویانا مذاکرات میں مغربی ملکوں کے جواب کا منتظر ہے۔ ایران کے وزارت خارجہ ترجمان سید خطیب زادہ نے پیر کے روز ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا کہ ویانا میں باقی بچے مسائل پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور امریکہ اور تینوں یورپی ملکوں کا عزم جتنا بڑھے گا اتنا ہی سمجھوتے کے حصول کا راستہ مختصر ہو جائے گا۔ کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی سے متعلق کیس کی سماعت پیر کو منگل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، لیکن پیر کو کئی اسکولس اور کالجز میں متعلقہ حکام نے ہائی کورٹ کے 10 فروری کو دیے گئے عبوری حکمنامے پر عمل کرتے ہوئے طالبات اور ٹیچروں کو عملاً ادارے میں نو انٹری کے تحت واپس بھیج دیا۔ ضلع مانڈیا جہاں مسکان خان نے زعفرانی کھنڈوے لگائے شرپسند عناصر کے مقابل زبردست مزاحمت کا مظاہرہ کیا تھا، وہاں چند تعلیمی اداروں میں طالبات اور ٹیچروں کو اسکارف اور حجاب کے ساتھ داخلے سے روک دیا۔ ایک جگہ اسکول کے باہر والدین اور اساتذہ میں بحث و تکرار ہوئی، اس کے باوجود طالبات کو حجاب نکال کر اسکول میں جانا پڑا۔ دوسری طرف ہائی کورٹ میں حجاب سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سماعت کو منگل تک ملتوی کر دیا۔ مشہور امریکی دانشمند اور ماہر لسانیات نوام چومسکی نے کہا ہے کہ ہندوستان میں اسلام و فوبیا بہت ہی خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں 25 کروڑ مسلمانوں کو مظلوم اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اے پی پی کی رپورٹ کے مطابق نوام چامسکی نے واشنگٹن میں انڈین امریکن مسلم کاؤنسل کے ویبینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام و فوبیا کے رجحان میں جہاں پورے مغرب میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں ہندوستان میں یہ مہلک ترین شکل اختیار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے دائیں بازو کی ہندو قوم پرست حکومت کے دور میں ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں جرائم میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی صورتحال کو مقبوضہ فلسطین سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں ہونے والے جرائم کی ایک لمبی تاریخ اور اس کا متعدد طریقوں سے فوجی کنٹرول مقبوضہ فلسطین سے ملتا جلتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ ضلع شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز نے چیک پوسٹ پر ایک دہشت گرد کی خودکش حملے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے جاری بیان کے مطابق ایک دہشت گرد نے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے ڈوسالی میں فوجی چیک پوسٹ میں داخل ہو کر خودکش حملہ کرنے کی کوشش کی۔ بیان میں کہا گیا کہ دہشت گرد نے چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کی اور ایک گرینیڈ بھی فائر کرنے کی کوشش کی۔ یمن کی فوج نے خبردار کیا کہ عام شہریوں کو نشانہ بنائے جانے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مسلح افواج کے ترجمان سعودی امارات اتحاد کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ عام شہریوں کو نشانہ بنائے جانے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے رہائشی علاقوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنائے جانے کے جرائم کا جواز پیش کرنے کے سعودی اماراتی اتحاد کے اقدام پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ یمن کے قومی حکومت کے چیف مذاکرات کار نے کہا ہے کہ جارے ملکوں کے پاس امن کی جانب قدم بڑھانے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسرائیل کے بائیکاٹ کے لیے عالمی سطح پر سرگرم تنظیم بی ڈی ایس نے اسپورٹس جوتے اور ڈریس بنانے والی کمپنی کے بائیکاٹ کی تحریک شروع کر دی ہے۔ تحریک کا کہنا ہے کہ یہ کمپنی غاصبانہ طریقے سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی کالونیوں کی تعمیر کی حمایت کرتی ہے، اس لیے اس کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ یہ کمپنی 2018 سے ہیش ٹیگ بائیکاٹ پیوما کو ٹویٹر ہینڈل پر ٹرینڈ کروا رہی ہے۔ اس کے علاوہ تنظیم نے اپنے فیس بک پیج پر کہا ہے کہ اس تحریک کا مقصد پیوما پر دباؤ ڈال کر اسے اسرائیل کی نسل پرست اور اپارتھائیڈ حکومت کی حمایت سے پسپائی کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامنے پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ہمارے ساتھیوں نے اس وقت رابطہ برقرار کیا ہے تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے۔ نقوی صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جناب، افغانستان کے جو موجودہ مسائل اور جو موجودہ مشکلات ہیں، ان کا بنیادی عامل آپ کی نظر میں کون ہے؟
دیکھیں، یہ تو بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ افغانستان کا جو اس وقت موضوع ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ درست ہے کہ سوویت یونین کے اس دور کے حملے اور اس وقت کے کمیونزم کے حملے کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ نظام اس کے مقابلے میں آیا اور افغانستان کے اندر ایک دو سپر پاورز کی جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن اس میں یہ دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کے بعد کا جو بھی مسائل پیدا ہوئے، مشکلات پیدا ہوئی، وہ امریکہ کی جسے کہتے ہیں کہ غلط پالیسیاں اور اپنا انتقام، ویتنام کا انتقام لینے کے لیے اس نے افغان عوام کو، مسلمانوں کو، مجاہدین کو، دین اسلام کو، سب کا استحصال کیا ہے صرف اپنے اہداف کے لیے، صرف اپنے مقصد کے لیے۔ اور اب تو جو صورتحال ہے وہ تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ اتنی واضح ہو گئی ہے، اور اس کے تمام جرائم اور اس کے تمام جو منفی اقدامات ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے۔
یہ جو بائیڈن صاحب نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ 10 ارب ڈالر کا جو اثاثہ انہوں نے منجمد کیا تھا، اس میں سے 7 ارب ڈالر کو ریلیز کرنے کا اعلان کیا اور کہہ دیا کہ 3.5 ارب ڈالر، اس 7 ارب ڈالر میں سے 3.5 ارب ڈالر جو ہیں وہ 11 ستمبر کے مہلوکین کے لواحقین کو دیے جائیں گے، اور باقی رقم جو ہیں وہ افغانستان سے متعلق امدادی امور پہ خرچ کی جائے گی۔ اس بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں، امریکہ سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ وہ لوگ جو ابھی تک اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ امریکہ اور امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے یا امریکہ کا جو اسرائیل کے ساتھ مل کے جو زائنسٹ لابی کا جو دنیا کے بارے میں اور بالخصوص مسلمانوں کے بارے میں اور بالخصوص مسلمان ممالک کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہم لوگ خود اگر اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ اپنا سر چھپانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو جو ایک ایسے اس میں ڈالنے کی کوشش کریں جیسے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, جس کو نظر آ رہا ہے وہ سامنے ہے کہ امریکہ نے اس سے پہلے کس قوم کے ساتھ, کس ملک کے ساتھ, کس اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے کہ آج وہ افغانستان کے بارے میں ہم ان سے شکوا کریں. ہمیں تو ان سے شکوا ہی نہیں ہے, جب امید ہی نہیں ہے, جب توقع ہی نہیں ہے جس سے, تو اس سے شکوا کیا کرنا, اس پہ اعتراض کیا کرنا, اس کی مذمت کیا کرنا. امریکہ نے اس سے پہلے ایران کے ابھی تک 12 ارب ڈالر جو ہے وہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ایران کے طیارے کو جب اس نے گرایا تھا بندر عباس سے جاتے ہوئے دبئی کے, تو اس وقت دنیا بھر میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ اس کے جو فائر کیا گیا, میزائل مارا گیا, وہ امریکی پینٹاگون کے ایوا پہ اجازت سے مارا گیا. اس کے تاوان کی تو کبھی کوئی بات نہیں ہوتی, بلکہ اس کے تو اس جو جہاز تھا اس کے جو کیپٹن تھا اس کو تو انعامات سے نوازا گیا. تو افغانستان والوں کو بھی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اس میں دیکھنا چاہیے کہ وہ امریکہ سے توقع کرتے ہیں اگر کہ امریکہ آ کے ان کی مدد کرے گا, تو 20 سالوں میں امریکہ نے کیا کیا ہے؟ امریکہ نے تو دنیا بھر سے پیسہ اکٹھا کیا ہے افغانستان کے نام پہ, اپنی این جی اوز کو دیا ہے, اپنے لوگوں کو دیا ہے, اس میں سے کتنا پیسہ افغان عوام پہ خرچ ہوا ہے؟ وہ تو پیسہ لوگوں سے, دنیا کے مختلف ممالک سے, دنیا کے مختلف امدادی اداروں سے امریکہ نے لیا, چاہے وہ بون کانفرنس سے اگر آپ شروع کریں نا, وہاں سے جو اس نے پیسہ اکٹھا کرنا شروع کیا. کیا ہے اس وقت افغانستان میں, کتنی بڑی اماؤنٹس جو افغانستان کو مدد میں دی گئی دنیا بھر کے اداروں اور ممالک دی, کبھی حساب کیا ہے کسی نے؟ خود امریکہ کے اندر جو حساب کتاب ہوا ہے, جو اکاؤنٹ سامنے آئے, اس میں یہ کہا کہ امریکن این جی اوز, امریکن فوجی, امریکن ڈپلومیٹس, یہ سب کے سب کرپٹ ہیں, سب نے کرپشن کیا ہے, اور ایک بہت بڑی سطح کی کرپشن ہے کہ جو افغانستان کے اندر ہوئی. اور بعض مقامی لوگوں کو ملا کے جس انداز سے انہوں نے اس عالمی امداد کا بیڑا غرق کیا ہے, تو اب افغان عوام کو دیکھنے چاہیے کہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, 20 سال کے تجربے سے سبق حاصل کریں.
آپ لائن پر ہیں جناب؟
جی جی میں سن رہا ہوں. جی
افغان عوام تک اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں امداد رسانی میں رکاوٹیں کیا ہیں؟
دیکھیں اس وقت اگر افغانستان کی موجودہ صورتحال کا تھوڑا سا گہرائی سے جائزہ لیا جائے, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صرف خارجی مسائل نہیں ہیں, بہت سارے داخلی مسائل بھی ہیں. طالبان نے آگے جس انداز سے ہنگامی بنیادوں پہ کابل حکومت یا کابل کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا ہے, اس طالبان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت افغانستان اقتصادی لحاظ سے کہاں پہ کھڑا ہے. اس وقت وہاں پہ غربت, افلاس, بے روزگاری اور جتنے بھی سماجی مسائل ہیں وہ عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور آپ نے پچھلے 20-25 سالوں سے, میں سمجھتا ہوں کہ اب تو 40-45 سال کی ہم بات کریں, جب سے سوویت یونین کا حملہ ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک تو جنگ ہی رہی ہے. کب اس ملک کو سنبھلنے کا موقع ملا؟ جب کوئی امن ہوا تو یہ افغانی آپس میں لڑ پڑتے ہیں, ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے. پھر اگر جب کوئی راستہ ملتا ہے تو طالبان جیسے لوگ آ جاتے ہیں جو پہلے 90 کے عشرے میں رہے. انہوں نے کیا کیا طالبان نے؟ پورا افغانستان کا اس وقت انہوں نے بیڑا غرق کیا. اس کے بعد جو ہے وہ امریکی ایجنٹ آ کے بیٹھ گئے, وہ کوئی حامد کرزئی کی صورت میں اور کئی بھی اشرف غنی کی صورت میں. تو یہ بدقسمت ملک ہے جس کو اس وقت تک, یعنی 80 سے لے کے اب تک امریکہ نے ایک لیبرٹی کے طور پہ استعمال کیا ہے. اپنے سارے تجربات یہاں پہ اس نے کیے ہیں. افغان عوام بےچارے تو پسی ہوئی قوم ہے, جنگ زدہ ہے, ان کے پاس کیا ہے؟ اور اوپر اب طالبان مسلط ہو گئے اور وہ اپنی منمانی کرتے جا رہے ہیں. بھئی وہ ملک جس کی پوری, جسے کہتے ہیں اقتصاد کا 75% بیرونی امداد سے چلتا ہے, وہ کیا نخرے کرے گا؟ وہ کیا مطالبات کرے گا؟ 75% بیرونی امداد سے چلنے والے ملک اور اس کے حکمران اور اس کے حکام کہاں پہ کھڑے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو, جناب پوری دنیا کہہ رہی ہے انکلوزیو حکومت بنائے, وسیع البنیاد حکومت بنائے, لیکن وہ ہیں کہ اپنی مرضی پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ان کے اندر اختلافات ہیں, حکومت کے اندر سارا سسٹم, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے وہاں پہ. اس میں عوام, افغان عوام بےچارے تو پس رہے ہیں. تو اس, اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں تو سب سے دو بڑے ایشو، داخلی ایشو طالبان کی ہٹ دھرمی اور بیرونی ایشو امریکہ کا رویہ، جب تک یہ دونوں صحیح نہیں ہوں گے تو افغان عوام کو نہ امداد پہنچے گی، نہ وہاں پہ رفاہی کام ہو سکتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی فلاحی عنوان سے کوئی خدمات انجام دی جا سکتی ہیں. رفاہ اور فلاح تو دور کی بات ہے، ابھی تو ان کو ان سردیوں میں ان کو تو زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہاں کی عوام کو، کس انداز سے وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں.
شکریہ. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین لے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا، جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے. کرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے، مائل بکرم ہو کے وہ گزریں.
عزیز سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، جس میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مناسبت سے عرائض پیش کی جائیں گی. اس کے بعد آپ سامعین پروگرام جادو جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گے. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس شخص کے حال پر زیادہ تعجب ہوتا ہے جو استغفار کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی رحمت خدا سے مایوس ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے عظیم و بلا فصل جانشین امیر المومنین یاسوب الدین حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
برس رہا ہے ولا کا صحاب کا بے میں، برس رہا ہے ولا کا صحاب کا بے میں، ہے پی کے مست ہر ایک شے خوشاب کعبے میں، جو ہنس رہے ہیں رسالت ماب کعبے میں، جو ہنس رہے ہیں رسالت ماب کعبے میں، امک رہی ہے خدا کی کتاب کعبے میں، خدا کے دین پہ آئی ہے لازوال بہار، خدا کے دین پہ آئی ہے لازوال بہار، خدا کے دین پہ آئی ہے لازوال بہار، کھلا ہے بنت اسد کا گلاب کعبے میں، کھلا ہے بنت اسد کا گلاب کعبے میں، خدا کا گھر ہے علی کی ہے جائے پیدائش، خدا کا گھر ہے علی کی ہے جائے پیدائش، نکھر گیا ہے نبوت کا خواب کعبے میں، نکھر گیا ہے نبوت کا خواب کعبے میں، رسول آج مسرت سے کیوں نہ جھوم اٹھے، رسول آج مسرت سے کیوں نہ جھوم اٹھے، کھلا ہے آج امامت کا باب کعبے میں، کھلا ہے آج امامت کا باب کعبے میں، حشم علی کے سبب ہے یہ سب اذان و نماز، حشم علی کے سبب ہے یہ سب اذان و نماز، علی کے نام سے ہے آب و تاب کعبے میں، علی کے نام سے ہے آب و تاب کعبے میں۔
فرزند ابو طالب ابو الائمہ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن در حقیقت انسانیت کی تاریخ میں ایک بے مثال شخصیت کی ولادت کا دن ہے۔ کوئی دوسری شخصیت عظمت کے لحاظ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین یاسوب الدین غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے برابر نہیں ہے۔ آپ کی ولادت کا دن تمام مسلمانوں بلکہ تمام مظلوموں، انصاف پسندوں اور حریت پسندوں کے لیے عید کا دن ہے، اور عظیم الشان عید کا دن ہونے کے ساتھ ساتھ درس کا بھی دن ہے۔ ہمیں امام المتقین حضرت امام علی علیہ السلام کی مبارک پاکیزہ اور نورانی زندگی سے سبق لینا چاہیے۔ اگر ہم آپ کی حیات طیبہ سے درس لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اس عید کی سب سے بڑی عیدی ہوگی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیت آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے تمام مراحل میں ایک غیر معمولی شخصیت ہے۔ جن کی ولادت کعبے میں ہوتی ہے، جس کا اعزاز نہ آپ سے پہلے کسی کو حاصل تھا اور نہ ہی بعد میں کسی کو حاصل ہوا، اور آپ کی شہادت بھی مسجد میں محراب عبادت میں ہوتی ہے۔ ولادت اور شہادت کے درمیان آپ کی زندگی جہاد فی سبیل اللہ، خداوند عالم کی رضا کی خاطر صبر و استقامت، بصیرت اور خدا کی رضا کے حصول کے لیے مسلسل حرکت و جد و جہد پر مشتمل ہے۔ بچپن کے آغاز سے ہی حکمت و تدبیر الہی سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حبیب خدا ختم انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پروان چڑھتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جب 6 برس کے تھے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے اپنے گھر لے آتے ہیں اور پھر زندگی کے تمام مراحل میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور آپ بھی ہمیشہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس وجود سے قصب فیض کرتے ہیں۔ غار حرا میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کے دوران حضرت امام علی علیہ السلام ہی تھے جو ان اہم ترین اور حساس لمحات میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ قائد الغر المحجلین خلیفہ بلا فصل پیغمبر اسلام حضرت علی علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، میں ہمیشہ اونٹ کے بچے کی طرح جو اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا، اور آپ ہر روز پسندیدہ و محبوب صفات میں سے ایک صفت میرے لیے نمایاں فرماتے تھے اور مجھ سے فرماتے تھے کہ آپ کی پیروی کروں۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ پیغمبر خدا سے پیوستہ اور آپ کے الہی و نورانی مقدس وجود سے قصب فیض کرتے تھے۔ ایک مقام پر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے وقت شیطان کی چیخ و پکار سنی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسی آواز تھی جو میں نے سنی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان کی فریاد ہے کیونکہ وہ اپنی عبادت کیے جانے سے مایوس ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جو کچھ میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، مگر یہ کہ تم پیغمبر نہیں ہو لیکن میرے وزیر ہو اور تم خیر کے راستے پر چلو گے۔ امیر کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کے روحانی مقامات، امیر المومنین کی توحیدی معرفت، آپ کی عبادت کا مقام، خداوند عالم کی بارگاہ میں تقرب کا مقام اور آپ کے اخلاص کا مقام اور امام علیہ السلام کے ان مقامات کی گہرائی تک پہنچنا ہماری پہنچ اور طاقت سے باہر ہے۔ تمام شیعہ اور اہل سنت مسلمان علماء نے، حتیٰ غیر مسلم مفکرین نے بھی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کو مکمل طور پر سمجھنے سے اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اظہار کیا ہے۔ اہل سنت کے عظیم معتزلی عالم دین ابن ابی الحدید جب توحید سے متعلق حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے حضرت علی علیہ السلام جیسے فرزند ہونے پر فخر کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے اتنے سارے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، لیکن ابن ابی الحدید نے فقط امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ کہا ہے۔ مولائے متقیان حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا پہلو آپ کی مجاہدت اور انسانی طاقت سے بالا تر جہاد ہے۔ آپ کی یہ فداکاریاں اور قربانیاں اپنی بلندی اور عروج پر نظر آتی ہیں۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نے اسلام کی حفاظت کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے اور اسلامی امت کے شرف اور عظمت کے لیے بے انتہا قربانیاں دیں۔ ایسی قربانیاں جو انسانی طاقت سے بالا تھیں۔ ہجرت سے پہلے کے واقعات ہوں، یا شب ہجرت کا واقعہ ہو، یا ہجرت کے بعد مدینے میں آپ کی قربانیاں ہوں، یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کے واقعات، مولائے متقیان کا صبر و استقامت ہو، یا آپ کے اسلام کی بقا کی خاطر اپنے زمانے کے خلفاء سے تعاون کا معاملہ ہو جو خود ایک بہت بڑی قربانی کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، اور اسی طرح خلافت کے دوران جو کام انجام دیے اور جو اقدامات آپ نے انجام دیے، یہ سب یکے بعد دیگرے آپ کی مسلسل فداکاریاں اور قربانیاں تھیں۔ شیعہ اور اہل سنت روایتوں میں منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا معیار و میزان قرار دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ عصر حاضر میں بہت سارے غیر مسلمان مفکرین اور دانشور حضرات نہج البلاغہ سے آشنائی رکھتے ہیں اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حکیمانہ کلمات سے استفادہ کرتے ہیں، اور ان کلمات کی عظمت اور بلندی دیکھ کر ششدر و حیران رہ جاتے ہیں۔ لہذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ نہج البلاغہ کے مطالعے کا خصوصی اہتمام کریں اور اسے اپنے معاشرے میں رائج کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اہل سنت کے بزرگ و عظیم علماء نے حضرت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ایسی اصطلاحات اور الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ سامعین، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں عدل و انصاف کے عظیم سید و سردار مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 بہمن، 13 رجب اور 15 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آج سے ایام البیض یعنی ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہے گا۔ اس دوران مومنین مساجد میں 3 دن قیام اور خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ اس عمل کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے ان 3 دنوں کے دوران روزے رکھتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں، نیز دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر کے خود کو پروردگار عالم سے قریب تر کرتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں اعتکاف کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ تیرہ رجب المرجب سن 30 عام الفیل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور جانشین حضرت علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد اور والد گرامی کا نام حضرت ابو طالب تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بچپن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی۔ سن 2 ہجری قمری میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ شب ہجرت بستر رسول پر سو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی، اور مدینے میں بھی غزوہ تبوک کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام غزوات میں حضرت علی علیہ السلام شریک تھے، اور ہر مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار و مددگار تھے۔ حضرت علی علیہ السلام انتہائی شجاع اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل اور لطیف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ جس طرح محاذ جنگ پر دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کرتے تھے، اسی طرح اسلامی معاشرے میں بھی کسی ناجائز عمل کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ اسلامی حق و انصاف کے حقیقی علمبردار تھے۔ آپ اطاعت و بندگی خدا اس طرح انجام دیتے تھے کہ عبادت کے وقت دنیا کی خبر نہیں رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت میں اس طرح کھو جایا کرتے تھے کہ گویا آپ زمین پر نہ ہوں بلکہ عالم ملکوت میں سیر کر رہے ہوں۔ پندرہ فروری سن 1782 عیسوی کو فرانس اور برطانیہ کے درمیان ہندوستانی ساحل پر سمندری جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ 7 ماہ تک جاری رہی۔ ان دونوں ممالک کے درمیان یہ جنگ ان جنگوں کا حصہ تھی جو ہندوستان اور اس کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے لڑی گئیں۔ اس کے باوجود کہ یہ جنگ 7 ماہ تک جاری رہنے کے بعد فرانس کے حق میں ختم ہوئی، لیکن عملی طور پر وہ دوبارہ ہندوستان میں داخل نہ ہو سکا، اور برطانیہ اس طرح ہندوستان میں اپنی استعماری حکومت کے ساتھ قدم جمائے رہا۔ پندرہ فروری سن 1869 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر مرزا غالب کا انتقال ہوا۔ وہ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ مرزا غالب نے اپنے آبا و اجداد کا پیشہ سپاہگری چھوڑ کر انشا پردازی اور شعر و شاعری کو اپنا مشغلہ بنایا اور تا حیات انہی سے وابستہ رہے. کو بہت زیادہ خوشحالی کی زندگی میسر نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنی عزت اور خودداری کے خلاف کوئی کام نہ کیا. 1855 میں ذوق کے انتقال کے بعد وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے. غالب جتنی اچھی شاعری کرتے تھے اتنی ہی شاندار نثر بھی لکھتے تھے. انہوں نے شاعری کے ساتھ ہی نثر نگاری میں بھی ایک نئے اسلوب کی بنیاد رکھی. غالب سے پہلے خطوط بڑے مقفع اور مسجع زبان میں لکھے جاتے تھے. انہوں نے نثر نگاری کو ایک نئی زبان عطا کی اور بقول ان کے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. چھبیس بہمن سن 1366 ہجری شمسی کو مجاہد عالم دین اور عظیم فقیہ آیت اللہ سید عباس مہری نے وفات پائی. وہ صوبہ فارس میں واقع اپنے وطن میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے، جہاں سید محمود شاہرودی، سید محمد باقر محلاتی اور سید محمد تقی بحر العلوم جیسے علماء سے قصب فیض کیا. اس کے بعد وہ مومنین کی بڑی تعداد کے اصرار پر تبلیغ دین اور عوام کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کویت تشریف لے گئے. آیت اللہ مہری نے کویت میں اپنے قیام اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں عوامی اسلامی تحریک کے دوران مختلف مواقعوں پر اپنی تقاریر کے ذریعے انقلاب کی بھرپور حمایت کی. پندرہ فروری سن 1989 عیسوی کو سابق سوویت یونین کی افواج افغانستان پر 10 سال تک جارحیت کے بعد مسلمانوں کے مقابلے کی تاب نہ لا کر اس ملک سے نکل گئیں. واضح رہے کہ 1979 میں سوویت فوجیوں نے افغانستان میں روس کی پٹھو حکومت کو بچانے کے لیے افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، لیکن مسلمان مجاہدوں نے روس کی جارے فوج کا مقابلہ شروع کر دیا اور بالآخر وہ 10 سال کی دلیرانہ استقامت کے بعد اپنے ملک سے روسی فوجیوں کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد۔ Thank you.